اپنے حق ہونے اور جس جو دین کو میں دیا گیا ہے اس دین کے حق ہونے کی نشانیاں دکھاتا ہوں. یہ نشانیاں تمہارے جسموں میں بھی ہوں, یہ نشانیاں کائنات میں بھی ہوں.
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ضرور بے ضرور دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں فی الآفاق کائنات کے چپے چپے پر, وفی انفسہم اور خود انسانوں کے اندر. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, میرے طاقتور ہونے, غالب ہونے, حکیم ہونے, رحیم ہونے, مشفق ہونے کی علامتیں تمہارے اندر موجود ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, تم دیکھتے کیوں نہیں. ایک جگہ یہی بات سمجھائی گئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکأیّن من آیۃ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون, کتنی ہی میری نشانیاں ہیں جن سے تم گزرتے ہو سر سری, تم اس کا غور نہیں کرتے ہو, سر سری تو اگر گزر جاتے ہو وہ چیز تمہارے لیے نصیحت کی علامت نہیں بنتی, وہ چیز تمہارے لیے عبرت کی چیز نہیں بنتی, وہ چیز میرے تمہارے لیے میری طرف مڑ جانے کی چیز نہیں بن پاتی. غرض ایک طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر اور خود تمہارے اندر دکھاؤں گا, اور ایک طرح سے فرما رہے ہیں کتنی ہی خدا کی قدرتوں اور اس کی عجائبات کے سامنے سے تم گزر جاتے ہو, تمہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے, تم غور بھی نہیں کرتے ہو ان پر. یہ اور اس طرح کے مضامین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہوں نے کئی جگہ بیان فرمائے, بس اس پر غور کرنا ہے کہ وہ نشانیاں ہیں کیا. وہ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی ایک بہت بڑی مقدار وہ ہے جو آج کے سائنسی علوم سے سامنے آتی ہے, اور جتنا جتنا انسان سائنس پڑھتا جائے گا بشرطے کہ خدا کے تصور کے ساتھ پڑھے, تو سائنس کا ہر شعبہ خدا کی وحدانیت, اس کی قدرت, اس کی حکمت کو ثابت کرتی جائے گی. مثلا قرآن جب نازل ہوا ہے تو سب سے پہلے قرآن نے یہ اعلان کیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز میں جوڑے ہیں. اس وقت دنیا میں نہ کوئی مذہب, نہ کوئی سکالر, نہ کوئی فلسفی, نہ کوئی حکیم, نہ کوئی ذہین سے ذہین شخص یہ نقطۂ نظر یہ رائے دے سکتا تھا کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں, نرمادہ ہیں. اس کو قرآن نے سب سے پہلے کہا اور کئی دفعہ کہا, بار الفاظ بدل بدل کر کے کہا, سبحان الذی خلق الازواج کلہا, کتنا بابرکت, کتنا پاکیزہ, کتنا عظمتوں والا وہ خدا ہے جس نے ہر چیز کے اندر جوڑے پیدا کیے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, ہر چیز میں ہم نے زوجین پیدا کیے ہیں, نر اور مادہ. اب ظاہر ہے اس وقت وہ علم نہیں تھا جس کو آج کے زمانے میں علم نباتات یا آپ کے ہاں اس کو باطنی کہیں گے, وہ علم اس وقت نہیں تھا, نہ پڑھا جاتا تھا نہ پڑھایا جاتا تھا, بلکہ اس سلسلے میں کوئی تحقیقات علم کے درجے میں بھی نہیں پہنچی تھی. اس کے صدیوں کے بعد اس علم کا آغاز ہوا, علم کی تدوین ہوئی, اور اس وقت بھی بہت دلچسپ سائنس ہے نباتات کی سائنس. اور نباتات کی سائنس کو جب ایک آدمی پڑھتا ہے, اگر الہادی ذہن ہوگا, اتھیس قسم کا ذہن ہوگا, تو وہ کہے گا عجیب, بس تعجب کرتا رہے گا, تعجب کرتا رہے گا, لیکن آگے یہ پیغام اس کو کسی ذات تک نہیں پہنچائے. لیکن یہی بات جب انسان توحید کے تصور کے ساتھ, خدا کو ماننے کے تصور کے ساتھ پڑھتا ہے, تو ہر ہر مرحلے پر آدمی کہتا ہے کتنا عجیب ہے وہ خدا, کتنی عجیب ہے خدا کی قدرت. ایک عام دیہات کے انسان کو اگر ہم سمجھانا چاہیں گے تو ہم اسے یوں کہیں گے, دیکھیے آپ مکی بوتے ہیں کہ جی ہاں, مکی میں بعد میں دانے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں, کہتے ہو کیسے پیدا ہوتے ہیں, یا تو وہ کہے گا اللہ کی قدرت, یا کہے گا نیچر. اگر آپ دیکھ لیجیے مکی کا دانہ جب نکلتا ہے تو آخر میں اس دانے میں تین یا چار قسم کے بال جیسے اوپر نکلتے ہیں, وہ لٹک جاتے ہیں دائیں بائیں, ان باغوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے جیسے ہوتے ہیں, ان کو اس پودے کو اگر ٹھوکر لگ جائے گی تو دانے گرنے لگتے ہیں, وہ دانے گرنے لگتے ہیں, نیچے وہ شگوفہ بنے گا جس شگوفہ کے اوپر بال ہوتے ہیں. پتہ مان لیں وہ جو اوپر تیار ہوا ہے وہ اس کا نر ہے، اور یہ جو نیچے سے تیار ہوا ہے بالوں والی وہ اس کا مادہ ہے، اور اوپر کبھی پرندہ آ کر بیٹھے گا. اچھا ادھر سے ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ دانا نیچے نہ گرے، تو وہ جو دانا ہے وہ چڑیا کی غذا بھی ہے، اس لیے چڑیا اگر اس میں بیٹھتی ہے اور جب چڑیا بیٹھتی ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے اور وہاں سے دانا گرے گا اس بالوں پر، اور وہ بال جو ہے وہ دراصل فیمیل ہے، اور اس کے بعد وہ دانا جب اس میں گرے گا تو اس کے بعد پھر دانے اندر بن جائیں گے. یہ دانے اوپر سے گریں گے کبھی بارش سے، کبھی پرندے کے بیٹھنے سے، اور کبھی ہوا کے ہلنے سے. دانا ایک اندر گرے گا، بس اس کے اندر دانے شروع ہو جائیں گے، وہ ہے اس کا وہ سیمن کہیے آپ اسے، نطفہ، اور باقی دانے سارے نیچے بکھر جائیں گے. جیسے انسان کے نطفے کا معاملہ یہی ہے، اور آپ حضرات نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے آگے چل کر کے کہ نطفے میں ایک نطفے کے اندر کتنے انسان پیدا ہونے کی قدرت ہے، کرو تو ان سے ایک بن جاتا ہے باقی. غرض، قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے چپے چپے پر میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، خود تمہارے اندر میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہے. تمہارے اندر کیا؟ تم بغیر روح کے زندہ نہیں، وہ روح تم کو نظر نہیں آتی، وہ روح جسم میں کسی خاص جگہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے، وہ روح تمہارے جسم کے تمام حالات سے واقف ہے. پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا تو سارے جسم کو پتہ چل جائے گا پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اور کمر پر کسی نے کاٹا ہوگا تو سارے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کمر نے کاٹا. یہ کمر پر کاٹنے کی اطلاع دماغ تک کیسے پہنچی، وہ کون سا کمیونیکیشن ہے، اور جب دماغ پر پہنچی تو دماغ اور ہاتھ کا کون سا رابطہ ہے جس کے بنا پر دماغ فوراً ہاتھ کو کہتا ہے پیچھے مڑو اور جا کر کے اس کو نکالو، یا پاؤں کے نیچے پہنچ جاؤ کیونکہ وہاں نیچے پاؤں کا کانٹا چبھ گیا ہے. یہ اور دماغ ایک طرف سے آنکھ کو، ایک طرف سے ہاتھ کو، ایک طرف سے پاؤں کو، سر کو جھکا دے گا، یہ ساری چیزیں حرکت میں آ جائیں گی اور ہم دیکھیں گے پاؤں کے نیچے کانٹا وہ کہاں چبھا، اور اگر وہ چبھ گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو نکلے گا کیسے، ہم سوئی سے نکالیں گے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یہ ساری تدبیریں انسان کرنے لگتا ہے. یہ تبھی تو ہوا کہ جب پاؤں میں کانٹا چبھا اور ہم نے دیکھے بغیر محسوس کیا تو قوت حس تمہارے اندر رکھی. یہ سارا سسٹم کب ہے؟ جب تمہارے اندر روح ہے، اور جو ہی روح نکل جائے گی اور اس کے بعد پھر تمہاری یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی مگر تم کچھ کر نہیں سکو گے. بس ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے تم نے اپنے جسم کی ان ساری سرگرمیوں کو تب محسوس کیا جب تمہارے اندر روح تھی. اسی طرح سے کائنات کی ساری سرگرمیاں اگر چل رہی ہیں، کیا مطلب؟ تمہیں ہر وقت پر بھوک لگ رہی ہے، وقت پر نیند آ رہی ہے، وقت پر تمہیں پیاس لگ رہی ہے، نیند کے بعد تمہیں آرام مل جاتا ہے، تم تھک جاتے ہو سو جاتے ہو، اس کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہو، ٹھیک ہو جاتے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھاتے ہو تم، اس کے بعد وہ جو اضطراب کی کیا تاریخ ہوئی تھی وہ تمہاری ختم ہو جاتی ہے، تم کو پیاس لگتی ہے، اس پیاس لگنے کے بعد پھر تمہیں ایک وہ لکوڈ تم پیتے ہو، اس کے بعد پھر وہ اضطراب کی کیا ختم ہو جاتی ہے. تو پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت، کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت، آرام میں تھکاوٹ دور کرنے کی طاقت، یہ سارا تمہارے جسم کا سسٹم بنا ہوا ہے. جب سے تم پیدا ہوئے جب تک مرو گے تب تک اسی سسٹم کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارے اندر روح ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جب تم دیکھ رہے ہو اس دنیا میں اس کا سسٹم ٹھیک اسی طرح سے چل رہا ہے، جب سے دنیا مانی تب سے، جب سے تم دنیا میں آئے تب سے، جب تک تم دنیا میں رہو تب سے اس سسٹم کو جھونکا تم دیکھو گے. تو جو سسٹم تمہارے جسم ہے وہ سسٹم روح کی وجہ سے ہے. اس کائنات میں یہ سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی روح ہوگی، اب وہی روح میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سموری ہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، کائنات بھی نشانیاں اور اندر بھی. لیکن اسلام کی اصل حقانیت ان نشانیوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ شانو وارننگ دیتے ہیں. اصل نشانی حق ہونے کی کیا ہے؟ نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات. اصل سچائی کی علامت وہی ہے. کیا مطلب؟ نبی جب معجزہ دکھاتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے اب مجھے مانو. اصل میں معجزہ نہیں دکھانا تھا، اصل میں تو ہم وہ جو پیغام دے رہا ہے جس سچائی کے ساتھ وہ پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کی سچائی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے معجزے کا انتظار نہ کریں، اس کے بعد سن کر کے ہم اس کے بات مان لیں. کیا مطلب؟ اگر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے میں تمہیں اجورہ دلوا دوں گا اور کیا پھر تم مجھے ڈاکٹر مانو گے، پھر تم میرے پاس علاج کرو، ہم کہیں گے نہیں، ہم کو آپ کا اجورہ نہیں، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں صاحب آپ کے ذریعے سے کتنے پیشنٹ ٹھیک ہو گئے، اور آپ نے میڈیکل پڑھا ہے یا نہیں، اور تجربہ کار ہیں یا نہیں، آپ ہمدرد ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کا اجورہ دیکھنے کی وجہ چاہت نہیں ہے. اجوبہ دکھا کر کے ڈاکٹر اپنی ڈاکٹر نہیں منوائے گا. اسی طرح سے نبی اجائبہ دکھا کر اپنی نبوت نہیں منوانا چاہتا، بلکہ وہ اپنی سچائی بتا کر کے چلا دھیرے. قرآن کریم میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تمہارے درمیان عمروں سے رہ رہا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان عمروں سے رہ رہا ہوں، اس کے باوجود تم مجھے مانتے نہیں ہو. اصل چیز معجزہ نہیں ہے، معجزہ تو دراصل ایسے ذہن کے لیے جو ٹیڑھے قسم کا ذہن ہو، اس ٹیڑھے قسم کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو آپ کو وقت طور پر معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. یہ جو قرآن نے اعلان کیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے رہیں گے، ان خدا کی نشانیوں کی ایک قسم عجیب والی قسم ہے، وہ قسم کبھی کبھی ظاہر ہوتی رہتی ہے اور دنیا بھر میں اس کے عجیب عجیب نمونے سامنے آتے رہتے ہیں. چنانچہ ممکن ہے آپ نے بھی کہیں فوٹو میں دیکھا ہوگا، فوٹو میں نہیں تو تذکرہ سنا ہوگا، ہم نے تذکرہ بھی سنا، فوٹو بھی اس کے دیکھے کہ صاحب جرمنی کے اندر فلاں پارک کے اندر ایک جھاڑی، اس جھاڑی میں تنکے جو ہیں وہ اس طرح سے تیار جوڑے ہیں کہ وہ پورا کلمہ بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا بھر اس کے فوٹو ملتے ہیں. یا اسی طرح سے جگر یا گردہ جو ہے وہ پھاڑا گیا تو اس کے اندر سے ٹھیک ویسا ہی نکلا جیسے اللہ نکلتا ہے. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ شانہ دکھاتے رہتے ہیں، کبھی اندھا نکلے گا اس کو پھاڑ کر دیکھا تو. یہ پچھلے سال ہمارے یہاں ایک صاحب آئے وہ سبزیاں بیچتے ہیں، تو آج بھی بیچتے ہیں، وہ تربوز بڑا لے کر کے آئے اور وہ بازار میں اس نے جب کاٹا ہے تو دونوں اندر کاٹ کے دیکھا تو اس میں پورا اللہ لکھا ہوا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. پچھلے دو دن سے ہم لوگ بھی سنتے رہے، بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی یہ معاملہ کیا ہے. تو جب آدمی کسی چیز کے بارے میں پوری طرح معلومات نہ رکھتا ہو تو اس کا رائے دینا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال ہم سب کہتے رہے کہ صاحب ابھی معلوم کریں گے کیا صورتحال ہے، کوئی قابل اعتماد شخص جا کر دیکھے گا تب بتا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے اور معاملہ کیا ہے یہ. تو بہرحال اس طرح سے آج صبح ایک صاحب گئے، بھائی صاحب کیا حضرت مفتی ایوب صاحب تشریف لے گئے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے وہ صورتحال کیا ہے. اور ابھی تقریباً پانچ منٹ پہلے میں ان سے پوچھ رہا تھا کیا کیا دیکھا آپ نے، کیا واقعہ پیش آیا کہ صاحب ادھر پلوامہ کے کسی گاؤں میں کوئی تتلی نکل آئی، اس وہ تتلی عام تتلیوں سے بدلی ہوئی ہے، یعنی ہجوم اس کا بڑا ہے اور وہ بڑا ہجوم ہے اور اس کے پر پر صاف اللہ لکھا ہوا ہے اور اس پر کے نیچے کھانے کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ کھانے کعبہ کی تصویر بھی ایسی ہے جس میں کھانے کعبہ پہ جو گلاف ڈالے جاتے ہیں اس گلاف میں وہاں گلاف بنانے والی کمپنی اس پر سونے کے تاروں سے کچھ آیتیں لکھتے ہیں، اس لیے آپ جب گلاب کو کبھی دیکھیں گے تو اس میں بیچ میں لکیر آئے گی، سفید آئے گی، کبھی زرد آئے گی، اور درست سونے کے تاروں سے اس پر کچھ آیتیں لکھی جاتی ہیں. تو اس تتلی کے اس اللہ لکھے ہوئے سے نیچے جو کھانے کعبہ ہے اس کعبے پر وہ لوہے لکیر بھی ہیں. تو خیر صبح سے ایوب صاحب گئے دیکھنے کے لیے، ابھی پوچھا ان سے میں نے اب کیا کیا دیکھا آپ نے، کہا لگا جی وہ تتلی ہم نے دیکھی، میں قریب جا کر کے وہ نے اس کو دیکھا، واقعہ تو اس پر اللہ لکھا ہوا ہے، واقعہ اس اللہ کے نیچے کعبہ بنا ہوا ہے، وہاں ہزاروں لوگ، ہزاروں عورتیں کچھ رو رہے ہیں، کچھ نعرے لگا رہے ہیں. تو جب بے قابو ہجوم ہو گیا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کچھ بیان کرو یہاں، تو میں نے کہا میں یہاں بیان کیا کروں گا، یہاں تو کوئی کسی کی سن نہیں سکتا، اور ادھر سے ویڈیو چلا رہے تھے. تو میں نے کہا چلو اب بیان اگر مجھے کرنا ہے تو اس مسجد میں چلو، وہاں میں کچھ سمجھاؤں گا. یہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں ان کو بتاؤں گا دیکھو اللہ تعالیٰ شانہ اپنا نام تب دکھا رہے ہیں تمہیں، تو اب وہ اللہ ہے یہی پیغام ہمارے لیے. کہا مسجد میں پہنچے، تو ہم مسجد میں پہنچے تو وہ تتلی وہاں سے اڑ کر کے مسجد کے باہر درخت پر آ گئی. تو کہتے ہیں میں نے سوچا شاید یہ اندر نہ آ جائے تو میں نے کہا کھڑکی بند کر دو کہیں اندر نہ آ جائے. کیوں؟ کہا کیونکہ وہ ویڈیو والے اس کا پیچھا کر رہے تھے، تو ایسا نہ ہو مسجد میں ویڈیو والے پہنچ جائیں، ان کو تو اپنی ویڈیو سے زیادہ دلچسپی ہے بمقابلے. یہ بھی ہے کبھی کبھی عبرت کی چیز کو دوسرا تماشا بنا دیتا ہے اور عبرت اسے حاصل نہیں کرتا. اگر ایک آدمی تڑپ رہا ہو یا اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے، ٹھیک، تو اخبار والے کو زیادہ دلچسپی ہے میں اس کو رپورٹ کروں گا، اس پر کیا بیت رہی ہے اس کو اس سے دلچسپی کم ہو. اللہ ماشاء اللہ کبھی انسانی حیث بیدار ہو جائے گی تو رحم میں آ جائے گا، ورنہ اس کو رحم سے دلچسپی نہیں ہے، وہ چیخ رہا ہو، وہ تڑپ رہا ہو، وہ تو اپنا فوٹو کھینچے گا اور رپورٹنگ کرے گا میں نے کیا دیکھا. تو اس کو اپنی دلچسپی ساری اس سے، اسلامی صحابہ کے مزاج یہ نہیں ہوتا، وہ صحابی بعد میں ہوتا ہے مسلمان پہلے ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی خالص صحافی ہوگا تو گرتے ہوئے کو کہا تم گرو مگر میں پہلے تمہارا فوٹو کھینچاؤں کیونکہ مجھے رپورٹ دینی ہے، ٹھیک، اور اگر مسلمانی اسلامی جذبہ ہوگا تو وہ کیمرہ پھینکے گا پہلے اس جگہ کو کھڑا کرے گا اور کھڑا کرنے کے بعد اس کو پانی پلائے گا اور پانی پلانے کے بعد اس کے بعد سوچے گا میں کیا رپورٹنگ کروں گا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. بہرحال دوسرے یوں صاحب میں بیان کیا کہ میں مسجد میں تھوڑا سا بیان کیا، وہ تتلی پر باہر ٹہنی پر بیٹھی رہی، کھڑکی ہم نے بند کرائی، میں تھوڑا سا بیان کیا، بیان کرنے کے بعد پھر جب وہ کھڑکی ہم نے بند کر دی تو اس کے بعد وہ تتلی وہاں سے اڑ کر کے ایک دوسرے درخت پر جا کر بیٹھی ہے، لوگوں نے وہاں اس کے چاروں طرف نشہ دانی لگائی ہے تاکہ اس کو ہوا نہ آئے یا کچھ لوگ نہ آئے. ٹھیک، اب ہمارے لیے یہ عبرت کی چیز ہے یا خوشی کی چیز ہے؟ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان ہے اس صاحب ایمان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے, اور جو صاحب ایمان ہونے کے باوجود ایمان کے تقاضوں پر چلنے کو تیار نہیں, اس کے لیے وارننگ ہوتی ہے. میں آخری چیز بھی دکھا رہا ہوں. اب اس کے علاوہ کیسے بتاؤں گا میں ہوں؟ قرآن کریم میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فبأي حدیث بعده يؤمنون. یہ تو میں نے قرآن بھیجا تمہارے لیے, اس میں میں نے بتایا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کون سا قرآن بھیجوں گا جس کو تم مانو گے, جس پر تم چلو گے؟ فبأي حدیث بعده يؤمنون اور کون سا بھیجوں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے عذابات دکھاتے ہیں. آج صبح ایک نوجوان لڑکا جو یقیناً 20 سال سے کم عمر کا ہے, وہ کیا سناتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی تقریباً 1 ہفتہ ہوا اس کو کلمہ پڑھے ہوئے, مسلمان ہوئے. کہتا ہے جی میں گھر میں سویا ہوا تھا, میرا باپ بھی میری ماں بھی, رات کو میں نے خواب میں دیکھا کوئی لمبی داڑھی والا لمبے بالوں والا آیا اور مجھ سے کہا صرف ایک بات کہیں فوراً مسلمان ہو جاؤں. کہا میں صبح بیدار ہوا, کچھ پریشان تھا, چائے پینے کے لیے بیٹھے تو میرا باپ دیکھا اس کا موڈ بھی کچھ صحیح نہیں ہے یا کچھ بدلا ہوا ہے, ماں کو دیکھا اس کا بھی موڈ کچھ بدلا ہوا ہے. میں نے ڈیڈی سے کہا, میں نے کہا ڈیڈی میں نے عجیب سپنا دیکھا. کیا؟ اس نے کہا جی مجھے اسی طرح سے رات کو کوئی آیا, اس کے سفید کپڑے تھے, لمبے لمبے بال تھے, بلی میں ڈاڑی تھی, اس نے مجھے کہا تو مسلمان ہو جاؤ. تو باپ نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے آج. ماں نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے. ایک گھر میں 3 افراد, باپ ماں, کسی دور کا علاقے کا نہیں, اسی قریب میں, تینوں ایک رات میں یہ تینوں ایک ہی قسم کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسی دن وہ شام تک مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد اب یہی لڑکا ہم کو سنا رہا تھا. کہنے لگا جی اس کے بعد پھر یہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانے اور وہ جانے, اور سمجھنا اس کا مشکل ہے. بہرحال اس نے کہا اس کے بعد سے اب تک 1200 جن میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں. یہ آج صبح وہ کہہ رہا تھا. اب مجھ سے کہنے لگا کوئی نصیحتیں کرو, تو میں نے کہا تم ہم مسلمان تو اب اپنے ذات کا اسلام بچانے میں بھی ناکام ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنی ذات کے تک مسلمان رہ پائیں گے نہیں, ہم تو اس پہ بھی پیچھے ہیں, تم کم سے کم ایک نقطہ اپناؤ. وہ کیا؟ تم میرا سوچتا ہوں تم نے پڑھا کہ نہ کچھ, نہ ایسے 10th میں پڑھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں بھی. میں نے کہا تم ایک کام سمجھو, تم ایک آدمی ہو. کہنے لگا جی. میں نے کہا 1 man تم سمجھ سکتے ہو؟ ہاں. میں نے کہا تمہارے 2 مشن, ایک آدمی 2 تمہارے مشن. کیا مشن؟ ایک تو تم خود اسلام کو پوری طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرو. کہنے لگا جی ٹھیک. میں نے کہا دوسرا مشن یہ ہے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی ترغیب دو, اور جو اسلام اس دولت سے محروم ہے, جو دولت تم کو خواب میں آ کر کے بتائی گئی ہے, اس دولت کو تم دوسروں تک پہنچانے گے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے تینوں جس جگہ رہ رہے تھے وہاں ان کو ظاہر مشکلات آ سکتی ہیں اور قسم قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں, اور اس لیے وہاں سے وہ نکل کر کے اب ایک دوسری جگہ رہ رہے ہیں. کیا ہے یہ چیز؟ یہ وہی خدا کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے, کھلی آنکھوں میں نظر آ رہی ہیں اور چھپے ہوئے انداز میں. یہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا, اور جب آج کی بات وہ پوچھے گا جی میں مسلمان ہوں مجھے کیا کھانا ہے, ہم بتائیں گے یہ چیز آپ کو کھانے کی اجازت ہے, یہ چیز آپ نہیں کھانی ہے. جی مجھے کیا کیا کام کرنا ہے, ہم بتائیں گے یہ کام آپ کو کرنے ہیں, یہ کام آپ کو نہیں کرنے ہیں. وہ پوچھے گا جی مجھے لباس کیسا پہننا ہے, ہم کہیں گے صاحب نبی علیہ السلام کا لباس یہ تھا, یہ پہننا اور یہ نہیں پہننا. جی مجھے کس کس سے ملنا ہے, ہم کہیں گے صاحب اس سے مل سکتے ہیں, اس سے آپ نہیں مل سکتے. ظاہر ہے وہ کل پوچھے گا یہ میری چچیری بہن تھی اب نہیں ہے, یا یہ میری پڑوسی مسلمان بہن ہے, میں اس کو کیسے دیکھوں گا؟ تمہیں بتانا ہوگا کہ صاحب تمہیں. تو جب وہ ایک ایک حکم پر عمل کرنے لگے گا, اپنے آپ کو پر وہ حکم نافذ کرے گا, تو وہ مسلمان جو ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کر کے آیا ہے وہ اس حکم کو سننے کو تیار نہیں. سنتا ہے تو ناک بھوں چڑھاتا ہے, سنتا ہے تو دل میں اس کے مخالفانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ نوجوان مسلمان آوارہ بیٹی جس کو یہ کہا جائے کہ تم آوارگی کی طرف جا رہے ہو اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, تو وہ بے تکلف یہ کہتی ہے آج چن چرا یہ اسلام اسلام بن. یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی ہے, اور وہ نوجوان لڑکا جو کسی نوجوان مسلمان بہن کے ساتھ کہیں کسی باغ میں, کسی پارک میں, کسی سڑک کے کنارے, کسی ہوٹل میں, کسی کیبن میں بیٹھ کر کے غلط باتیں کر رہے ہوں, اس کو جب جا کے سمجھاتے ہیں کہ تمہارا طریقہ غلط ہے, تو وہ وہاں سے اس طرح جیسے کہنے والے نے کوئی جرم کیا ہے اس طرح اس میں حملہ ہو رہا ہے. تم کون آیا دین کے ٹھیکے دار بن کر, تم کون آیا ہمارے پرائیویٹ زندگی میں دخل دینے کے لیے؟ جا جب مسلمان کا حال یہ ہو کہ وہ اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں، اسلام کی بات سن کر مذاق اڑانے کو تیار، اسلام کی بات سن کر واپس اسی پر اٹیک کرنے کو تیار، کچھ آئے اس کے کہ چلو شرمندہ ہوتا، سر نیچے کرتا، ارادہ کرتا میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن الٹا واپس اسی پر، ایک مسلمان سے کیا صاحب، ایک مسلمان ڈرائیور سے کہتے ہیں نماز کے لیے دو منٹ دے دو، صرف دو منٹ میں، وہ ماننے کو تیار نہیں، جبکہ غیر مسلم ڈرائیور ٹائم دینے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے اگر میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا ایسا نہ آگے مجھے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے صاحب حاج صاحب آپ ضرور نماز پڑھو، ہم ٹھیک طرح سے جموں پہنچ جائیں گے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کو نماز سے روک دیا تو مجھے کچھ نہ ہو جائے، وہ اپنی بہن تباہوں پر رسی کی بنا پر نماز کی اجازت دے رہا ہے، مسلمان نہیں مانتا، وہ کہتا ہے وہ اپنا ہی بہن تباہ سناتا ہے، سفر میں نماز معاف ہے، معاف کرنے کا اختیار جن کا ہے انہوں نے تو معاف کی نہیں، معاف ہونے کا علم جن کے پاس ہے وہ تو کہتے نہیں، جو بیچارہ نہ علی جانتا ہے نہ بے جانتا ہے، وہ وہیں سے فیصلے سناتا ہے کہ سوال پر نماز معاف ہے، جب مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے تو اس وقت خداوند تعالی شانہ کی طرف سے وارننگ آتی ہیں، اور وہ وارننگیں طرح طرح سے آتی ہیں، اور اللہ محفوظ فرمائے اگر ان وارننگوں اس پر مسلمانوں نے کان نہیں دھرا، یعنی اس کی طرح متوجہ نہیں ہوئے، تو پھر مختلف ذرائع سے موتوں کی کثرتیں ہونے لگتی ہیں، موتوں کی کثرتیں ہونے لگتی ہیں، ایک طرف سے ہم اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے، ایک طرف سے اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ یورپین ملکوں میں بحث ہونے لگی، کیا کیا ہم کس کس ملک کو کرسچن ملک کہیں گے، کیونکہ ہر ملک میں مسلمان بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ کے لوگوں کا بھی یہ پارلیمنٹ میں بحث ہونے لگی، کیا ہم برطانیہ کو برٹش کو ہم کرسچن ملک کہیں یا نہ کہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ بہت جلد ہم یہ کہنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ اب برطانیہ جو ہے وہ کرسچن ملک نہیں رہا، ایک طرف سے صورتحال یہ، اور دوسری طرف سے ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گندا لباس مسلمان لڑکے اور لڑکیاں پہننے پر تلے ہوئے ہیں، آگے اپنانے پر مسلمان لڑکے اور لڑکے تلے ہوئے ہیں، غلط تعلقات قائم کرنے پر مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تلے ہوئے ہیں، بہت ہی فرسٹ قسم کے میوزک سننے پر مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تلی ہوئی ہیں، آوارگی میں تمام حدیں پار کرنے کے لیے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تلی ہوئی ہیں، بلکہ صورتحال یہاں تک ہیں اس آوارگی کی بنا پر گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے تباہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک بہت ہی نیک بچی، بہت ہی نیک بچی جو بار بار یہ کہا کرتی تھی آج مجھے اس طرح سے زیارت ہوئی، آج مجھے اس طرح سے زیارت ہوئی، آج مجھے اس طرح سے حضور نے آ کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا گھبرانا نہیں، تم کو مصیبت آ سکتی ہے، سہارا لے لو، گھبرانا نہیں، وہ کہتے تھے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرا افسر افسر، میں خود افسر، بچے بھی میرے پاس ہیں، تو مجھے کیا مصیبت آ سکتی ہے، بہرحال وہ کہ آج وہ بیٹی وہی بہن مسلمان بہن فون کر کے کہتی ہے، کہنے لگے جی سالہ سال کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر جب بھی باہر رہا کرتا تھا تو وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا رات کو، جبکہ میں اپنے گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی، اور آج میرے شوہر نے اس آوار کی بنا پر مجھے طلاق بھی دے دی اور میرے بچے بھی میرے حوالے کر دیے، میں نے کہا ان بچوں کا کیا کروں گے، کہا بچوں کی جو تقدیر ہوگی وہ خود دیکھ لیں گے، میں ان کے بچوں کی تقدیر کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ ہے صورتحال، جس صورتحال میں جب چھوٹے بچے پر تو اجنبی کو بھی رحم آتا ہے، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں اور شیطانیہ جب پوری طرح سے مسلط ہو جاتی ہے تو اپنے بچوں کا بھی غم باقی نہیں رہتا، وہ اپنی نفسانی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر اپنے معصوم بچوں کی بے پرواہ نہیں کرتا ہے، تو دوستو اس وقت دنیا میں جو مہم ہے وہ مہم صرف دو کاموں کے لیے ہے، ایک تو ہے پیٹ کے لیے اور ایک ہے پیٹ سے تھوڑا سا نیچے دوسرے جسم کے حصے کے لیے، اس کے علاوہ دنیا کے پاس اور کوئی مہم نہیں، جبکہ اسلام کی مہم جو ہے وہ دل کے لیے اور دماغ کے لیے، دنیا کا جو طرز زندگی ہے وہ کچھ اور ہے اور اسلام کا طرز زندگی جو ہے وہ کچھ اور ہے، اسلام کہتا ہے پیٹ بھی بھرو اور اس کے علاوہ جو تمہاری ضروری چاہتے ہیں وہ ضروری چاہتے بھی پورے کرو پابندیوں کے ساتھ، لیکن اصل تمہارا نشانہ جو ہے وہ تمہارا دل وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، تمہارا دماغ وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، تمہاری آنکھ وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے، تمہارا دل کبھی کسی کے بدخواہی والا نہ ہو، تمہاری آنکھ کبھی غلطی کرنے والی نہ ہو، تمہارا دماغ کبھی غلط سوچنے والا نہ ہو، یہ سارا سسٹم صحیح ہو جانا چاہیے، پیٹ کا مسئلہ وہ تو جانور بھی پورا کرتا ہے، اور جب انسان کی نظر نہ دل پر ہو، نہ دماغ پر ہو، نہ آنکھوں پر ہو، تو اس وقت اس انسان کی زندگی بالکل جانور جیسی زندگی ہوتی ہے، جانور کسی کا حق نہیں مانتا، انسان بھی کسی کا حق نہیں مانتا، جانور کو اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. انسان کا بھی یہ حال ہے. جانور کو مستقبل میں موت کے بعد کہاں جانا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس انسان کا بھی حال یہی ہوتا ہے. جانور کے لیے حیا اور گہرا کوئی چیز نہیں ہے. انسان کا حال بھی یہی ہے. جانور کے لیے اپنی جنسی چاہتیں پورا کر رہے ہیں ماں اور بہن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انسان کا حال بھی یہی ہو جاتا ہے. جیسا کہ اوروں کی ساری زندگی اسی طرح سے ہے وہاں ان کے یہاں ماں اور بہن اور بیٹی کی کوئی فرق کوئی تمیز نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض دفعہ فخر کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں. جانوروں میں بلکہ یہ جو قرآن نے کہا اولئک کل انعام انسان جانوروں جیسا ہے بلکہ جانوروں سے بھی ایک قدم آگے چلا جاتا ہے. تو جانوروں میں کبھی بھی نر جانور نر جانور کا پیچھا نہیں کرے گا, مادہ جانور مادہ جانور کا پیچھا نہیں کرے گی. انسانوں کا حال یہ ہو جاتا ہے جانوروں سے بدتر ہو کر کہ انسان نر نر کا پیچھا کرے گا اور مادہ مادہ کا پیچھا کرے گی. اسی کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں گیزم, اسی کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں. تب انسان تو جانور سے آگے نکل گیا. جو جانور بھی نہیں کر سکتے وہ انسان کر رہا ہے. اور ساتھ میں ذہنوں میں تصور کیا ہے, ہم ترقی پر ہیں, ہم ایڈوانسڈ ہیں, ہم دوسروں سے بہتر ہیں باقی ساری دنیا. تو جانور بننے پر انسان فخر کرتا ہے. تو دنیا کا طرز زندگی کسی اور رخ پر ہے اور اسلام کا طرز زندگی کچھ اور رخ پر ہے. اب مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ حیوانی تہذیب اپنا ہے جس کو کلچر کہہ بھی نہیں سکتے. وہ حیوانی تہذیب جس کو کلچر کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اگر کلچر کے حقیقی معنی پہلے طے کر دیں. انسانیات ایک علم ہے باقاعدہ. انسانیات انسانیات کا ایک علم ہے. اسی طرح سے سماجیات انسانیات اور سماجیات اور اسی طرح سے سماجی اصلاحات. ان دونوں تینوں علوم کے کو سامنے رکھ کر کے جب کلچر کے معنی طے کریں گے تو آج کی دنیا میں جس چیز کو کلچر کہا جاتا ہے وہ کلچر بنتا ہی نہیں ہے. مثلاً آج ناچنے کو کلچر کہتے ہیں, ڈانس کرنے کو کلچر کہتے ہیں. کلچر کے تعلق میں تو آتا ہی نہیں ہے وہ. تہذیب کے ظاہر زمرے میں تو آتا ہی نہیں وہ. اس کے معنی ہے کہ آج کی دنیا میں پہلے تہذیب کے معنی بدل دیے گئے اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں جیسے ترقی ترقی کرنے کے معنی انسان پہلے اگر کم شریف تھا آج زیادہ شریف ہونا چاہیے. پہلے دنیا میں اگر زیادہ کپ ہوتے تھے آج اس سے کم ہونے چاہیے تھے. پہلے اگر دنیا میں بدکاریاں تھیں آج بدکاریاں کم ہم تو کہتے ہیں ترقی ہو گئی. لیکن ہر چیز بڑھ گئی ہے. اس کے بعد ترقی چیزوں کی ہوئی ہے. انسان تو پہلے سے زیادہ برا ہے. اسی لیے بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلی قوموں میں جو جرائم جس سطح پر تھے وہ جرائم آج کی دنیا میں اس سے بہت زیادہ بڑی سطح پر پائے جاتے ہیں. بجائے جرائم کی مہم چلانے والی قومیں اور ان کے وسائل زیادہ سرگرم ہیں بمقابلے اصلاح کرنے والی قومیں اور ان کے افراد وہ ہیں مسلمان. مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو ذہنن اسیس بن چکا. وہ صرف خاندانی طور پر اسلام کے ساتھ رہے ہیں, مسلمان رہے ہیں, باقی وہ اس وقت نہ اسلام کو ماننے کو تیار ہیں. ان کا ذہن ٹھیک وہی سوچتا ہے جو ایک بہت ہی دشمن قسم کا یہودی دشمن قسم کا عیسائی جس ذہن کے ساتھ اسلام کے متعلق سوچتا ہوگا اسی طرح قسم کا ذہن اس مسلمان کا بھی ہے. ایک قسم وہ ہے. دوسری قسم اس مسلمان کی ہے جو مسلمان بس مجھے ملازمت ملنی چاہیے, میرا کاروبار چلنا چاہیے, مجھے آج کے زمانے کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خوب فراوانی کے ساتھ ملنی چاہیے. آج کے زمانے میں گاڑی ہونی چاہیے وہ بھی, آج کے زمانے میں بنگلہ ہونا چاہیے بس وہ بھی, بزنس اچھا چلنا چاہیے, بینک میں بیلنس بھی ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ہوں, باقی میرا اسلام بچتا ہے ختم ہوتا ہے. دنیا میں مسلمان مٹتے ہیں بچتے ہیں, اسلام ترقی کرتا ہے, اس سے کوئی دلچسپی نہیں. دوسرا طبقہ یہ ہے, وہ اس درجے کا ملحد تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے قریب قریب ہے. تیسرا طبقہ بیچارہ وہ مسلمان. کون سا مسلمان؟ بس روایت کے حد تک میں مسلمان ہوں. جی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ختم ہو جانا چاہیے. کچھ دنوں بعد پھر بسم اللہ بھی پڑھائی جانی چاہیے اور اس کے بعد پھر لوگ میرا مسلمان جیسا نام رکھنے چاہیے, لوگ مجھے مسلمان ہی مان لینے چاہیے, پھر مسلمان سوسائٹی میں میں رہوں گا اس لیے مسلمان گھر میں میرا رشتہ بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی اسلام کی کوئی چیز میرے پاس آئے یا نہ آئے مجھے اس سے دلچسپی نہیں. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر یہ مسلمان کا اتنا کرتا ہوگا عید کے دن عیدگاہ جاتا ہوگا وہ بھی خدا کا فرض ادا کرنے کے شرط جذبے میں نہیں, خوشی منانے کے جذبے میں. خوشی منانے کا شوق غالب ہوگا, خدا کا حکم پورا کرنے کا جذبہ مغلوب ہوگا. بلکہ ہوگا ہی نہیں ذرا سے کہ سب خوشی کا دن ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی عید کے دن جو روزہ دار تھا اس کو اتنی خوشی نہیں ہے جو پورے رمضان میں بے روزہ دار تھا زیادہ خوشیاں مناتا ہے. تو آپ کس کس کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیا عید ہے سب؟ عید تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ پورے مہینے آپ نے دن میں کھایا ہی نہیں, تب آپ کہتے ہیں آج دن میں کھانے کا موقع اللہ نے دیا ہم دن میں کھا رہے ہیں اس لیے خوشی ہے. آپ تو سارا رمضان کھاتے رہے ہیں, سب سے وہ آگے خوشی منانے میں ہے. کیونکہ عید ان کے یہاں عید کا تصور ان کے یہاں تہوار کا تصور ہے. جیسے دوسری قوموں کے یہاں دیوالی اور اس کا تصور ہے ویسے اس کے یہاں اس کا تصور. تو ایک طبقہ وہ ہے. کہتا ہے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کس بات سے خوش ہو جاتے ہیں؟ اپنے پرانی تاریخ کا تذکرہ کریں گے, تاریخ کا تذکرہ کریں گے, لیکن خود کرنا نہیں چاہتے, اسی پر ان کو خوشی ہو جاتی ہے. یہاں تک کہا گیا, کہا لگا یہ وہی جماعت ہے کہ جو مسلمانوں میں سے, یہ وہی جماعت ہے جو مسلمانوں میں ایسے ہی اپنے نبی کا ایک دن مناتے ہیں جیسے ہم کرسمس مناتے ہیں. آگے ان کو بھی کچھ نہیں کرنا, ہم کو بھی کچھ نہیں کرنا. شرابی کی شرابی والی زندگی ہے, بدکاری بدکاری کی زندگی ہے, کوئی کرپشن میں ہے اسی میں لگا ہوا, کوئی چور بازاری کر رہا تو اس میں لگا ہوا, بس عید میلاد النبی منا لی, خوشی سارا حق ادا کر دیا, آگے اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کہا ایسے ہی جیسا ہمارا کرسمس ہے کہ ہم نے کرسمس منا لیا, بعد میں چاہے شراب پیئیں چاہے کچھ کریں. تو ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے, اور چھوٹا سا طبقہ وہ ہے جن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اسلام زندہ رہنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں, اور وہی طبقہ ہماری سوسائٹی پر حملہ کر رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. وہ ہے سب سے خطرناک طبقہ, ہے سب سے چھوٹا. یہ ہے مسلمانوں کا دشمن. اس طرح سے مسلمانوں کی سوسائٹی کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا کون سا طبقہ ہے ایسا جو طبقہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. کیا خطرہ؟ کہ صاحب اس طبقے سے متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں, اس طبقے سے متاثر ہوتا ہے نوجوان اور پھر وہ چہروں پر ڈاڑیاں لے آتے ہیں, اسی طبقے سے متاثر ہو کر کے مسلمان وہ کام کرنے لگتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو رہا ہے. بس یہ ہے یورپ کا درد دار. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ برقع ختم ہو جانا چاہیے, یہ ٹوپیاں مل جانی چاہیے, یہ ڈائرا صاف ہو جانے چاہیے. آپ نے ممکن ہے کبھی سنا ہوگا, اور نہیں تو سننا چاہیے, کہ ایک ملک کا صدر جب اس کے فوجیوں نے, فوجیوں میں سے ایک طرف ایک شخص نے کہا کہ جی ہم کو یہ بتائیے فلاں ملک میں ہماری فوج ہے, فلاں ملک میں ہماری فوج ہے, فلاں ملک میں, تو ملکوں ملکوں میں ہماری فوجیں ہیں اور ہم خواہ مخواہ مر رہے ہیں اور دنیا کے تانے بھی سن رہے ہیں فائدہ. تو شخص نے کیا کہا تھا جواب میں؟ اس نے کہا تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جب کہیں فوجیں بھیجتے ہیں تو اصل میں فوج نہیں بھیجنی ہوتی ہے, وہ ہمیں اصل میں وہاں اپنا کلچر پہنچانا ہوتا ہے. اور یہ فوجوں فوج جن جن ملکوں میں فوجیں پہنچی ہیں اور اگلے جن آگے جن ملکوں میں ہم کو فوجیں پہنچانی ہیں, ان کا فائدہ میں تمہیں بتاتا ہوں کم سے کم, کہ ہم نے 90% مردوں کو داڑھی کی لعنت سے پاک کر دیا اور 92% یا 95% عورتوں کو برقع کی لعنت سے پاک کر دیا. یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے, یہ وہ اپنی فوج کو سناتا ہے. اب جب مسلمان یہ سوچنے لگتا ہے ہاں صاحب یہ کس نے, تو یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس لیے میں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ, اللہ تعالیٰ شان اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے, اور وہ نشانیاں کبھی سامنے آتی ہیں کبھی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ان نشانیوں کے دکھانے کے بعد بھی ایک آدمی اگر وہ باطل والوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہو, وہ ان کی طرفداری کر رہا ہو, وہ رواج پاس کر رہا ہو اور وہ طرفداری میں ان کی جا رہا ہو, آپ کو سوچنا چاہیے کہ صاحب اس وقت میں نے اسلام کے بارے میں جو بولا ہے یہ طرفداری ان کی تو نہیں ہو گئی, میں اسلام کی طرفداری کر رہا ہوں یا ان کی طرفداری کر رہا ہوں. مثلا فرض کیجیے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ سود کہتے ہیں حرام ہے, کیسے چلے گا آج یہ سود حرام ہے, کہاں حرام ہے, بے روزگاری کا دور ہے, نہیں حرام ہونا چاہیے. یہ سارا جو بول رہا ہے یہ تو وہ شخص وہی شخص بولتا ہے کہ جو اسلام میں مخالف ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ پردہ وردہ ہے کہ چلنے والا نہیں ہے, اور دنیا میں پردہ جو ہے یہ دراصل دقیہ دوسیت ہے, یہ ظلم پسندی ہے, اور یہ جو ہے عورتوں کی ترقی کو روکنا ہے. ترقی دنیا کا مطلب ترقی کیا ہے؟ عورت کو سڑک پر لے آؤ, وہ ڈانس کرتی ہو, وہ فیشن کرتی ہو, وہ آوارگی میں مبتلا ہو, اس کی اس میں دنیا ہو بھی رہے نام اس کا ترقی ہے, اور اگر وہ محفوظ سے محفوظ کر رہے اس کا نام ظلم. تو یہ اتنا بار بار یہ جھوٹ بولا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اتر گیا. واضح جو عورت بیچاری گھر میں پھنسی ہوئی ہے وہ تو بہت بڑی مصیبت میں ہے, اور جو سڑک پر آ گئی وہ بہت بڑی خوشی میں ہے. حالانکہ سڑک پر آنے والی عورتوں کا حال تھوڑا تھوڑا سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جس رفتار کے ساتھ یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں اس رفتار کے بعد بہت جلد شاید بہت جلد وہ صورتحال سامنے آئے گی کہ سڑکوں کا کنارے پر بدکاریاں ہوں گی اور کوئی ہمت نہیں کر سکے گا کہنے کی. پارکوں میں جا کر دیکھیں. ٹھیک, جو اس کو برا سمجھ رہا ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے کرنے پر مجبور ہے, تحریب آئے گا. اور اگر کہنے کی ہمت کر گیا تو کوئی اسے بھروسہ نہیں کہ آگے سے اٹیک تو نہیں ہوگا. یہ صورتحال اس وقت جو دنیا کی ہے, اور خصوصاً یورپین تہذیب کے نتیجے میں یہ دنیا کی جو صورتحال بن گئی کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام سوال نشان بن گیا ہے. ہم کو یہ اسلام قبول ہوگا یا نہیں, ہمیں اس اسلام پر رہنا ہے یا نہیں. مسلمان جب اعتراض کرتا ہے اسلامک کلچر پر, یہ دراصل اس مغرب کی نمائندگی کرتا ہے. مسلمان جب اعتراض کرتا ہے اسلام کے عبادات کے نظام پر, یہ دراصل مغرب کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ ان مغربی قوموں کی اور مغربی صحافیوں کی اس میڈیا کی نمائندگی کر رہا ہے جس کی مہم یہ ہے کہ اسلام بدنام سے بدنام تر ہو, اس کو ذرا سا کہیں شوشہ مل جائے. تو امریکہ میں ایک عورت نے امامت کی مردوں کی, ساری دنیا کی میڈیا کو فکر پڑ گیا اور ساری دنیا گرم کر دیا گیا. پر اگر مرد بھی امامت کر رہا ہو اور دنیا بھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بے نصیحت. اس کی وجہ سے اس کی امامت ان کی دلچسپی کیوں تھی اتنی؟ اس لیے کہ دراصل اس کی امامت جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام کے خلاف ہے. اس کو خوب بڑا جال میں پیش کر رہے ہیں, اس کو کوریج دے رہے ہیں. کیوں تھا؟ کم سے کم اسی کے ذریعے سے ہم ان کے اسلام کو نقصان پہنچائیں. ہر وہ چیز جو اسلام کے نام پر اور اسلام کو نقصان پہنچائے وہ یورپ کی مرغوب ہو رہا ہے, لیکن وہ سامان سمجھ نہیں پاتا اس کو. اس لیے کھلا تھا یہ, ایک طرف سے اپنے آپ کو وہ میں وہ جو صبح وہ لڑکا ملا تھا اسے میں نے کہا تھا یار تمہاری زندگی کا بس نشان یہی بننا چاہیے ون مین ٹو مشن, تم ایک آدمی اور دو تمہارے مشن, تم خود اچھے سے اچھے مسلمان بنو اور دوسرے ان مسلمانوں کو اچھے سے اچھا مسلمان بننے کا حکم کرو, اور جن تک اسلام کی دولت نہیں پہنچی ان پر تو محنت کرو, بس یہ تمہارے دو مشن. اسے کہا ہاں. تو جو ایک ہفتہ پہلے مسلمان بننے والا لڑکا جب اس طرح کا عہد کرتا ہے تو ہم تو ماں کے پیٹ سے ہی مسلمان پیدا ہوئے, ساری عمر الحمدللہ ہم نے ایمان کی حالت میں گزاری, ہم پر کفر کی حالت میں کوئی دور نہیں گزرا. اوفو ہمارے ہاں ایک مسئلہ اٹھا کرتا ہے زیادہ اونچے صدا کے علماء کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زیادہ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, تو ساری امت کا فیصلہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے. اور چونکہ یہ یعنی ایک زمانے میں اس سے بڑی بحثیں ہو رہی ہیں, اس لیے صاحبدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں کشمیریوں کو اوراد یاد کرائی تھی تو اس میں یہ بھی عقیدہ یاد کروایا تھا کیا وبی صدیق وبی الفاروق وبی ذنورین وبی المرتضیٰ, اسی ترتیب سے ان کو یاد رکھنا. تو ترتیب یاد کروائی ہے کہ سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے, اور دوسرا اہم ترین مقام حضرت عمر کا ہے, تیسرا حضرت عثمان کا, اور چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, یہ امت کا فیصلہ ہے, لیکن امت میں چند افراد ایسے گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں فیصلہ تو بہرحال وہی ہے لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی کو سب سے افضل مان لیں. ایسا تو وہی ہے کہ حضرت ابو صدیق سب سے افضل ہیں لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے افضل مان لیں. یہ جو کہنے والے ہیں ان میں حضرت شاہ ولی اللہ بھی ہیں. کیوں کہا؟ بس وہی نقطہ مجھے سمجھانا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خوبی یہ ہے کہ وہ نابالغ تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا, تو ان کے بالغ ہونے کی ساری زندگی اسلام کے سائے میں گزری ہے, جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے جن کے 35 سے 40 سال عمر کفر کی حالت میں گزری ہے. اس کفر کی حالت میں گزرنے میں ان کا قصور نہیں کیونکہ اسلام تو تھا ہی نہیں اس وقت, لیکن بہرحال ان کی ساری زندگی کو جب سامنے رکھا جائے گا تو کہا جائے گا اتنی زندگی نابالغی کی, اتنی زندگی کفر کی, اور اتنی زندگی ایمانی زندگی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب عمر کو دیکھا جائے گا کہا جائے گا اتنی عمر نابالغی کی اور اتنی جو بھی عمر ہے وہ ساری اسلامی زندگی میں گزری ہے. تو اسے میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت علی کو افضل مان لیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا. ہاں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں اور میں اعلان کروں گا تو خواب میں زیارت ہوگی. حضور نے فرمایا خبردار ایسا نہیں کہنا. حضرت علی بچپن سے ہی مسلمان نہیں ہیں, بارہ ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا بالکل اسلام کو میرے ہاتھ کو قبول کیا یقیناً ہے. ہم اگر ماں کے پیٹ سے مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ کفر کی حالت میں نہیں گزرا, اور شاید ہم پر تو یہ تجربہ گزر بھی نہیں سکتا کبھی. جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو دو چیزیں ہو جاتی ہیں, ایک تو بے انتہا خوشی, یہ خوشی ایک ایسی کیفیت اس کی ہے جس کو ہم کبھی سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اس کے اندر کی چیز ہے اور وہ سمجھا بھی نہیں سکتا. دنیا میں کچھ کیفیات ایسی ہیں جو دوسرے کو سمجھا نہیں جا سکتی. ہم کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے کہ دوسرے انسان کو وہ کیا چیز ہے, ہم کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے دوسرے انسان کو پیاس کیا چیز ہے. ہاں جب ہم کہتے ہیں پیاس لگی ہے تو آپ فوراً سن کر سمجھ جائیں گے جب مجھے پانی کی طلب ہوتی ہے جو مجھے ہوتا ہے وہی شاید اس کو بھی ہوا ہوگا, اس کا نام اس نے پیاس رکھا میں بھی اس کا نام پیاس رکھتا ہوں, لیکن کیا آپ کی اور اس کی جو چاہت ہے وہ سیم ہے؟ یہ تو کیسے پیدا ہو سکے گا؟ ہم سمجھا نہیں پائیں گے دھوپ کیا چیز ہے. اگر کسی کوئی انسان کہے گا میں سمجھا تو تاپ کیا ہو بتائیے, کیا بتائیں گے؟ کیسا وہ ہے دھوپ, کہہ رہے وہ تو آسمان نظر آتا ہے, کہیں آسمان سے ادھر ہی کوئی اور چیز ہے, کہ اور چیز تو کوئی نظر نہیں آ رہی, بیچ میں روشنی ہے, کہ نہیں روشنی میں کچھ اور بھی ہے, کہ کچھ اور جو ہے اس کو لفظوں میں بولیے, کا لفظوں میں بول نہیں سکتے, کہ چلو باہر کھڑا کر دیتے ہیں, باہر کھڑا کرتے ہیں کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے, کہنے لگا ہاں کچھ گرمی لگ رہی ہے, کہ یہ ہے دھوپ, لیکن اب بھی کلیئر نہیں کر پائے. تو ذرا یہ کہ دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو محسوس کرایا جا سکتا ہے لیکن یہ ان کو لفظوں میں ادا ہی نہیں کیا جا سکتا, نہیں کرایا جا سکتا. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ایمان کی حالت میں رہے ہیں, یہ جو نیا مسلم ہوتا ہے اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے فرحت کی، اس کے آگے کو سمجھا نہیں سکتا ہے، اور وہ حرمت اسے حاصل رہتی ہے کہ میں کفر سے نکل کے ایمان میں آ گیا ہوں، کتنا اچھا ہوا. ساتھ میں اس کو پریشانی رہتی ہے، اور وہ پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ پریشانی پیچھا بھی نہیں چھوڑتی، وہ اس کے لیے علاج بھی ہوتا ہے. وہ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہر وقت یہ احساس بتاتا ہے کہ میری اتنی عمر کفر کی حالت میں کیوں گزری، میں پہلے مسلمان کیوں نہیں بنا، اتنی عمر میری کفر کی حالت میں گزری، اتنی ایمان کی حالت میں گزری، ایمان کی حالت میں اتنی عمر میری گزری ہے، کتنا اچھا ہوا. لیکن پچھلی والی عمر میری پریشانی کی کفر کی حالت میں گزری ہے، وہ کیوں اتنی کفر کی حالت میں گزری ہے؟ اللہ نے اس سارے ٹینشن سے ہم کو بچا کر کے رکھا. کیا کہ ہمارے زندگی کا کوئی لمحہ کفر کی حالت میں نہیں گزرا. اب جب ہم ایمان کی حالت میں ہی زندگی بچپن سے گزارتے آ رہے ہیں، تو ہم کو اپنے اسلام کو کس طرح شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عملانا چاہیے، اور دوسرے اپنے بھائیوں پر اس کو، دوسرے بھائیوں کو اس میں لانے کے، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ نوجوان، کتنا قابل قدر ہوگا وہ نوجوان، اور کتنا اللہ کا پیارا ہوگا وہ نوجوان، جو نوجوان اپنے جیسے بگڑے ہوئے جوان کو سدھارنے کے لیے ایک لفظ بولتا ہے، ایک شام خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کلب بھی جاتا ہے تاکہ اس بچے کو، اس اپنے دوست کو میں اس گندگی سے باہر نکال لاؤں، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جوان. اسی وجہ پر حدیث میں ہے نا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب تو بعد میں شروع ہوگا، پہلے گروپ کو میں الگ کر لیتا ہوں، ان کو مجھے حساب نہیں لینا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین جگہ پر ان کو بٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں عرش کے سائے کے نیچے. تو ان اس گروپ میں کچھ نوجوان بھی ہوں گے، شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی گزاری بالکل پاکیزہ، نہ اس کی آنکھ سے غلطیاں ہوئیں، نہ اس کے ہاتھ سے غلطیاں ہوئیں، نہ اس کے دل سے غلطیاں ہوئیں، نہ اس نے جسم کو کسی سے ٹچ کیا، نہ غلط تعلقات قائم کیے، نہ اپنی جوانی کو برباد کیا. غرض یہ کہ اپنی پاکیزہ جوانی کو دار نہیں ہونا دیا، پاکیزہ ہی رکھا تو گناہوں سے بچا. فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ نبیوں کے ساتھ ایک گروپ یہ بھی ہوگا، نبیوں کی ایک جماعت، اس کے ساتھ جوانوں کی ایک جماعت. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکیزہ جوانی دنیا میں گزاری تھی، جبکہ چاروں طرف سے تنکوں کی طرح سے لوگ بہہ رہے تھے، کوئی کسی سیلاب میں بہہ رہا ہے، کوئی کسی سیلاب میں بہہ رہا ہے، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا. یہ وہ طبقہ. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ کو 100 بوڑھے اگر غلط زندگی چھوڑ کر کے اچھی زندگی اپناتے ہیں، اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک نوجوان کے بگڑی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی اختیار کرنے پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. وجہ، بوڑھا ڈوبتا آفتاب ہے، آج نہ صحیح کل، کل نہ صحیح پرسوں ڈوب جائے گا. دوسری وجہ، اس کے گناہ کے جو جذبات ہیں وہ جذبات اب ختم ہو چکے ہیں، سرد ہو چکے ہیں، اب تو صرف تمنا ہیں، عملاً وہ کچھ کر نہیں سکتا. حتیٰ کہ اگر اس کے دل میں برے خیالات بھی ابھر جائیں، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر جسم ساتھ دے گا بھی، لیکن آگے اس کو کوئی رسپانس کرنے والا نہیں مل سکتا. ٹھیک، لیکن یہ جوان اس کی ہر چیز پرکشش ہے، اس کو اپنے آپ کو دیکھ کر کے فرحت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کوئی مجھے دیکھے، یہ سنوارنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو سجانے میں محسوس کرتا ہے، اور یہ کبھی میک اپ کرتے کرتے آدھا آدھا دن گزار دیتا ہے. کہتے ہیں نا لڑکا تھا، آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو بال سنوارتے ہوئے، پھر کہتا نہیں اب میں اب اس اسٹائل کے رکھوں گا، پھر کنگا گھماتے گھماتے پھر کہتا نہیں اس میں اب اس اسٹائل کے رکھوں گا، اور وہ آدھا آدھا گھنٹہ بےچارا اسی میں اس طرف کرتا رہتا ہے. اس طرح کے ماحول میں جب کوئی نوجوان اپنی جوانی کو بچا لیتا ہے، اس کے معنی ہے کہ آپ پوری زندگی گزارے گا پاکیزہ نمونے کی زندگی. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، اے نوجوان مسلم تبھی تم نے سوچا وہ کیا گردو تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کتنا عظیم آسمان تھا جس آسمان کا تو تارا ہے، تو ان زمین والوں میں سے نہیں ہے، تو آسمان والوں میں سے، اور تاروں کی طرح چمکنے والا ہونا چاہیے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. یعنی گویا سمان نوجوان نہ بگڑا ہوا ہو، نہ آوارہ ہو، نہ ڈر سے شکار ہو، نہ غلط تعلقات قائم کرنے والا ہو، نہ بگڑی ہوئی زندگی، نہ گانے سننے والا ہو، پاکیزہ قابل رشک زندگی ہو. اگر مسلمان نئی نسل ایسی بن جائے، واللہ صحیح بات عرض کرتا ہوں میں کہ اتنی تیزی کے ساتھ دوسری قوموں کے نوجوان اسلام میں آ جائیں گے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکیں، ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے. اس وقت ہمارے ایک دوست فون کرتے رہتے ہیں، کہنے لگے یا کیا کریں، ہماری بڑی مشکلات ہیں. کیا مشکلات ہیں؟ کہنے لگے صبح بھی فون آتا ہے، شام بھی فون آتا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے. کہاں یہ کلمہ تو رکھیں گے کہاں ان کو؟ یہ کسی باہر کی ریاست کا نہیں، اسی ایریے کا. اور اس میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں. تو کہتے ہیں ہم کو کلمہ پڑھائیے, مگر ہم یہ سوچتے ہیں کلمہ پڑھائیں گے تو رکھیں گے اکاؤنٹ کو, اور اگر آدمی کو پریشانی آئے تو ان پریشانی سے ہم بچا پائیں گے کیسے؟ وسائل نہیں, وسائل نہیں اسے پریشان ہیں, تو کیا کون سا وسیلہ اختیار کریں گے؟ اور بیچارے ہر ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد یہ فون کرتے رہتے ہیں, ہم بھی سوچتے رہتے ہیں کوئی وسیلہ نکل رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا. کیا مطلب اس کا؟ لاکھوں بسنے والے مسلمانوں کے یہاں گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک اسلام میں داخل ہو جائے گا تو وہ سنبھال سکیں گے. ہاں باقی تمام خرافات کے لیے سب کچھ موجود ہے, خرافات کے لیے وہ لاکھوں روپے اڑانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر وہاں سے کفر کی زندگی چھوڑ کر کوئی اسلام کی زندگی اختیار کرے گا تو ہمارے پاس اس کے لیے جگہ نہیں, نہ کوئی مسلمان جگہ دینے کو تیار, نہ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار, نہ اس کے لیے کوئی ادارہ ہے, ہے ہی نہیں جگہ کہیں. جہاں تک کہ جب کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوا, انہوں نے کہا کہ صاحب کم سے کم ہمارے گھر میں نہیں, ہو سکتا ہے پر کل کو پریشانی آئے, تو وہ تحفظ دینے کو بھی تیار نہیں. اور ساتھ میں کہتے ہیں عاشق رسول, توحید رسول, اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ صحابہ کو لے کر کے گئے تھے اور ان کے بسنے کا وہاں کوئی انتظام نہیں تھا, تو اس مدینہ منورہ کے ان انصار سے کہا تھا, دیکھو یہ آئے ہیں تمہارے بھائی, ان کے پاس کسی کی بیوی وہی ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں ہے, کسی کا سارا خاندان وہی ہے, یہ بےچارے بے کسی کے عالم میں ہیں, ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ رہنا ہے نہ سہنا, کچھ بھی نہیں ہے, نہ پیسہ ہے ان کے پاس ہے, نہ میرے پاس کوئی سرایا ہے جس میں ان کو میں ٹھہراؤں گا, نہ میرے پاس کوئی بارک ہے جس میں ان کو میں ٹھہراؤں گا. اب حضور نے فرمایا تھا مدینے کے انصار یہ تمہارے بھائی ہیں جی, اب کیا کرنا ہے؟ کہ ہر آدمی ایک ایک آدمی کو اپنا گھر میں لے جاؤ اور اپنا بھائی بناؤ. کہا بالکل ٹھیک, ایک آدمی کھڑا ہوگا آپ میرے بھائی چلیے میرے ساتھ, دوسرا آدمی کھڑا ہوگا آپ میرے بھائی میرے ساتھ چلیں. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے ایک آدمی آیا, اس کا نام تھا سعد ابن ربیع, کہنے لگا آپ میرے بھائی چلیے میرے ساتھ. گھر لے جا کر کے کہا باقی تو بعد میں اندر پہلے دو عورتیں دکھا دیتا ہوں, وہ دونوں میری بیویاں ہیں, آپ دونوں کو دیکھ لیجیے, جس کے ساتھ آپ کو مرضی آئے گی میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, اور جو ہی سب گزر جائے گا آپ کے ساتھ نکاح ہو جائے گا, کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, میں کیسے رہ سکتا ہوں میرا بھائی میرے گھر میں ہوگا بغیر بیوی کے, اور میں دو بیویاں رکھوں گا. میں نے کہا ٹھیک, سواب ہو گئے, کہنے لگے جی باغ ہے آدھا آپ کا آدھا میرا, آپ کو آئے گا نہیں باغباری کرنا, میں سکھاؤں گا, دونوں مل کر کے کریں گے, پہلا آدھی آپ کی آدھی میری, کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں. اور یہ مکان ہے چھوٹا سا, چھوٹا سا مکان ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک وہ کوٹری ہے جس میں ہم ایک میاں بیوی رہتے ہیں, ایک دوسری کوٹری ہے جس میں ایک بیوی کو رکھتا ہوں. ٹھیک, وہ کوٹری آپ کی ہے, کل کو جب آپ کا نکاح ہو جائے گا آپ اپنی بیوی کے ساتھ اسی کوٹری میں رہیے گا. وہ باہر دو بکریاں بندھی ہوئی ہیں, ایک بکری آپ کی ایک ہماری ہے, آرام میں کر نہیں سکتا اس کے دو حصے, ورنہ بچہ بھی آپ کو دے دیتا. اور سنیے وہ جو باغ ہے تو کل کو تیار رہنا, صبح باغ میں چلنا ہے. عبد الرحمن نے کہا میں نہ باغ میں کبھی گیا ہوں نہ باغبانی میں جانتا ہوں, اس لیے مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے, ہم تو تاجر لوگ ہیں, اہل مکہ تاجر لوگ ہیں, میں تجارت کرتا ہوں تو مجھے بتاؤ. کہنے لگا ایک مارکیٹ وہ ہے بنو قین کا یہودیوں کا, دوسرا مارکیٹ وہ ہے بنو قریظہ کا, تیسرا مارکیٹ وہ ہے, ایک چھوٹا سا بازار ہے مسلمانوں کا بھی, باقی وہ کاروبار وغیرہ جانتے نہیں ہیں, وہ تو باغبانی کرنا جانتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خود جانتا ہوں کون سے بازار میں کیا. بس نکلے عبد الرحمن نے بلاؤ صبح کو, اور شام تک اس بازار کا حال بھی دیکھ کر آئے, اس بازار کا حال بھی دیکھ کر آئے, شام تک فیصلہ کر لیا کہ مجھے کس چیز کا بزنس کرنا ہے. اگلے دن گئے اور جا کر کے ایک آدمی سے کہا جی دودھ کیسے ہے ایسے, جی کیسے بیچتے ہو ایسے, پچھلے بھی معلوم کر گیا کہ دوسری مارکیٹ میں بھاؤ کچھ اور ہے. یہاں سے کہا میں آپ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں شام تک کے لیے اتنا گھی اور اتنا دودھ مجھے ادھار دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک, گھی اور دودھ وہاں سے لیا دوسری مارکیٹ میں بیچا, جس مارکیٹ میں ریٹ تھوڑا اس سے ہائی تھا, یہ گیا تھوڑا سے لے کر کے وہاں پیسے بچ گئے, شام کو لے جا کر ان کے پیسے واپس کیے, کچھ پیسے بچ چکے تھے. اگلے دن پھر یہی ٹھیک, ادھر وہ شخص نے بیوی کو طلاق دے دی, تین مہینے گزر گئے, عبد الرحمن نے آف نے ادھر شکر لگا کر حضور کے پاس پہنچ گئے. حضور نے ہنستے ہوئے فرمایا عبد الرحمن لگتا ہے نکاح کر لیا ہے. انہوں نے کہا جی, کہا کہاں نکاح ہو گیا؟ کہا لگا سعد ابن ربیع میرا بھائی, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. تو حضور نے فرمایا بہت اچھا, دعوی تو کھلائی نہیں آپ نے, محبت تھی بے تکلف تھی, اس لیے حضور نے فرمایا یہ تھا صحابہ کا, اس کو کہتے ہیں مواخات. ایک انگریز مصنف نے لکھا انسانی تاریخ میں ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھا, کہ ایک پسماندہ قوم جو سب عمر بیٹھی ہوئی ہے ان کو شام تک سیٹ کر دیا, لیکن یہ تب ہوا ہے کہ جب آگے انصار مدینہ تھے, اور انصار مدینہ کا یا رسول اللہ ہمارے بھائی جائیں گے. چنانچہ انصار یہ کہتے تھے ہمیں لگ رہا تھا یہ کہ اب جلدی اللہ تعالیٰ شانو حکم بھیجیں گے, اگر تم مر جاؤ تو تمہاری پراپرٹی میں سے جتنا تمہارے بیٹے کو بعد میں ملے گا اس کو پہلے ملے گا. آج کا مسلمان اگر ایک آدمی بہت زیادہ ہے, اب اس کو سہارا دینے کی پوزیشن میں نہیں, پوزیشن میں ہیں دینا نہیں چاہتے, جگہ بھی ہوگی ایک مسلمان، تین، دو بوڑھے، ایک بیٹا، بیوی نہیں ہوئی، تین گھر میں ہیں، ایک بوڑھا ہے، بڑھیا ہے، ایک بیٹا ہے، تو اس بیٹے کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہے، لڑائی بیٹے میں ہے، چار سال ہو گئے، 15 کمروں پر مشتمل مکان ہے۔ اس سے کہا گیا یار ایک کمرہ تم تھوڑی دیر کے لیے، چند دن کے لیے دے دو، کیونکہ ایک شخص نے ایک اسلام قبول کیا ہے، وہ ایک جوڑا ہے، اس کو ہم 15 دن کے لیے رکھیں گے۔ کہنے لگا یہاں نہیں لانا، کمروں میں تالے لگے ہوئے ہیں، صوفے سب لگے ہوئے ہیں اور ویران ہیں، میں نہیں ہوں تیار۔ میں ایمانی ہت جب مل جاتی ہے تو سامنے یہ نتائج نکل آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی صاحب محلے میں ایک صاحب نے کہا کہ جی شادی بہت اچھا مکان ہے جو ہے، یہ کم ہو جائے ٹھیک۔ اس نے کہا جی ہم کو ذرا وہ مہمات منانے کے لگے میرے مکان۔ اس کے بعد پھر گانے والوں کی ٹیم آئی اور ساری رات وہ گاتے رہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک ایمان کے، ایمان والے کے ایمان کے تحفظ کے لیے مکان کو استعمال نہیں ہونے دیا، گانے والوں کے لیے استعمال ہونے دیا۔ اس قدر فکر مندی کی بات ہے کہ مسلمان کا رخ کدھر جا رہا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر میں، ہمارے ایک دوست ہیں آپ ہی جیسے، ابھی کچھ دنوں پہلے وہ گئے چائنا میں سب پڑھ رہے ہیں، مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے، کچھ مسائل پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا تم کہاں ہو؟ کہ فلاں جگہ ہوں، نماز پڑھنے جاتے ہو؟ کہنے لگا یہاں کے مسلمان ہیں ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس لیے میں مسجد جاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا افسوس، تم کہہ رہے ہو کچھ بھی پتا نہیں ہے، تم ان کو محنت کرو، ان کو مسجد میں لاؤ، تم ان سے چڑ کر کے، ان سے نفرت کر کے کمرے میں بیٹھے ہو اور کہتے ہیں ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو ان کے لیے کون آئے گا؟ تم گئے ہو یہاں سے، تم نے پڑھا ہے، تم یہاں سے، تم راتے پڑھنے وہاں گئے ہو، تم نے یہاں، وہ یہاں یہاں بھی آیا، دعوت سینٹر میں بھی آیا، وہ تم یہاں سے سیکھ کر وہاں اپنے لڑکوں میں محنت کرو۔ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد وہ فون کر رہا تھا، کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم مسجد میں جمع کیے۔ میں نے کہا چائنیز زبان سیکھی؟ کہنا تھوڑی تھوڑی 2-4 جملے بول لیتا ہوں۔ اب اس طرح سے محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں۔ وہاں جا کر کے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے گیا، اور وہاں ہو سکتا ہے ابھی جب وہ 2-3 مہینے میں آئیں گے واپس تو یہاں ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات ہو جائے۔ غرض یہ کہ کرنے والے اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف کرنے والے، ہمارے ایک دوست ہیں، دوست تو نہیں جان پہچان ہے، وہ ان کا بیٹا یہاں سے گیا رشیا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، وہاں سے واپس آیا تو ایک تو ملحد بن چکا تھا اور ایک انگریزی لیڈی ساتھ لے کر کے آیا تھا۔ اب جب یہاں علاقے میں شور مچ گیا تو تحفظ کرنا ہے، تو تحفظ کرنے کے لیے جلدی جلدی اس کو برقع شرقہ پہنایا اور کہا، کہنے لگا جی یہ مسلمان ہو چکے ہیں، لڑکا بھی مسلمان، اب اس کا نکاح پڑھ دیجیے۔ ٹھیک، ایک صاحب نے کہا اتنے پیسے دے دو، انہوں نے پیسہ کو لے لیا، تو ایک رقم تو وصول کر لی کس چیز کی؟ کلمہ پڑھانے کی۔ دوسری رقم وصول کر لی لو میرج کا، نکاح پڑھانے کی۔ اور کیا پھر آ کر کے ہے کچھ اسے لڑکی سے مسلمان بھیجے مجھے؟ ٹھیک، حال میں نہ لڑکا مسلمان رہا ہے نہ لڑکی مسلمان ہے، اس کا اپنا بیٹا کافر بن چکا ہے، مگر وہ لوگوں کو تھوک دینے کے لیے کہتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد پھر ہفتے بھر یہاں رہے، پکنک منا کر جب واپس گئے اس نے کہا یہ ہے تمہارا اسلام، اور ایئرپورٹ سے چلا گیا۔ اب وہ باپ کبھی کبھی آتا ہے، روتا ہے، کہنے لگا جی میری ساری محنت، وہ تو اب ہے ہی نہیں جیسا ہمارا، وہ تو کبھی مہینوں میں اگر پوچھتے ہیں خیریت ٹھیک ہو یا نہیں، زندہ ہو تو بس، آگے کچھ نہیں۔ بہرحال اس حالت میں ایک نوجوان کو فکر کرنی ہے کہ زندگی دوراہے پر کھڑی ہے، بگاڑ کا شکار بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اچھائیوں کو بھی اپنے اندر اپنا سکتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ موبائل میں قرآن کی ساؤنڈ ریکارڈنگ کر لی جائے تو اس کو اپنے پینٹ کی جیب میں رکھتا ہوں، کل میں چلا جاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، موبائل میں جو قرآن یا کلمہ یا درود شریف رکھا جاتا ہے اس کی حالت بالکل ایسے ہے جیسے دماغ کے اندر، دماغ کے اندر خدا کا بنایا ہوا سلیکون چپ ہے جو یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے، وہ ہم کو ہاتھ تو نہیں آئے گا لیکن ہے۔ اسی طرح سے اس چپ کے اندر جو سارا ریکارڈ ہے، تو باہر موبائل کی اسکرین پر جب تک آیت نہیں آئے گی تب تک آپ اس موبائل کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں، اس کو جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو بیت الخلا لے کر کے گئے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ، جیسے ہم اپنے اس دماغ کو بیت الخلا لے کر کے جاتے ہیں جس کے کھڑا بنا ہوا سلیکون چپ میں، الحمد شریف تو کم سے کم یاد ہی ہے، کلمہ تو کم سے کم یاد ہی ہے، تو بہرحال موبائل میں جب قرآن کریم فیڈ کر دیا جائے تو جس وقت وہ سکرین پر ہو اس وقت تو بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن جس وقت وہ سکرین پر نہیں ہے اس وقت اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیٹرین کے ساتھ لے جانا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر فتنے کے دور کے متعلق آپ نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا تھا، آپ نے بیان کیا تھا، اس کا نام تجویز فرمائی، کتاب کا نام ہے اثر حاضر احادیث کی روشنی میں، اثر حاضر احادیث کی روشنی میں، یعنی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے زمانے کے متعلق جو جو باتیں بیان فرمائی وہ ساری حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تو آپ جب حدیثیں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اس پر کیسے فٹ ہو رہی ہے، ایک ایک بات فٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اثر حاضر حدیث رسول کے آئینے میں لکھنے والے کا نام ہے مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی لکھی کتاب ہے، ہو سکتا ہے یہاں ہمارے بھائی مزمل صاحب ان کے یہاں کتاب ممکن مل جائے گی۔ حضرت میٹر لگا ہوا ہے پھر بھی کوئی چوری سے بجلی کا استعمال کرتا ہے، یہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے چوری چوری ہے، اس میں پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرض کیجئے کل کو اگر بجلی کا سارا ڈپارٹمنٹ گاؤں میں بند کر دیں اور وہ عوامی کمپنیوں کو دے دیں بناؤ کا بجلی اور بیچو، اور عوامی کمپنیاں آ جائیں گی بجلی بنانے والی اور وہ بجلی فراہم کریں گی، جب وہ بجلی فراہم کریں گی اس کے بعد جب لوگ بجلی لیں گے، جیسے موبائل یہ جو ہے کمپنیاں موبائل کمپنیاں، تو فلاں کمپنی کو لے رہے ہیں فلاں کمپنی لے رہے ہیں، دو چار کمپنیاں جب بجلی فراہم کریں گی اور وہ فیس لگائیں گی، کر سکیں گے اس کو چوری؟ ظاہر نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے ان کی چیز ہے، وہ ایسی چیز دیکھیے کیوں نہیں بیچیں گے، وہ فیس وصول کریں گے، اور فیس نہیں دیں گے تو کمیشن کاٹ دیں گے، نگرانی کے لیے افراد رکھیں گے، بہرحال چوری چوری ہے۔ یہ بھی قیام کی علامتوں میں سے ایک بتائی گئی ہے کہ آدمی غلط چیز کر رہا ہوگا اور چاہتا ہوگا اس کو حلال کر دیا جائے، اس کو غلط نہ کہیں آپ، اور اگر وہ غلط اس کو بتایا جائے اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس کو غلط کیوں بتا رہے ہیں، اور اگر اس کو کسی طرح سے جائز کر دیا گیا، کسی طرح سے جائز کر دیا گیا تو خوشی ہو جائے گی، حالانکہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہوگا اندر سے کہ یہ جائز جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کو اندازہ ہو جائے کہ ڈاکٹر غلط مشورہ دے رہا ہے مجھے، وہ نہیں کرے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ صحیح اس کا ادھار مجھے بتا دیں، چاہے وہ میری چاہت کے خلاف ہو، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا اور یہ کینسر والا پیشنٹ، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ صحیح بتا دو ہے کیا، ڈاکٹر کہتا ہے بالکل آپ فٹ ہیں، کہتا ہے نہیں، حالانکہ فٹ ہیں یہ سن کر کے تو وہ خوش ہو جانا چاہیے، لیکن اس کو شک ہے نہیں، آپ صحیح بتا دو، جب اسے یقین ہو جائے گا تو خوشی ہو جائے گی، لیکن اگر اسے شک رہا تو مجھے بیماری کچھ اور ہے، یہ مجھے خام خواہ دلاسا دے رہا ہے، اس کے کہنے سے میں بھی تو ٹھیک۔ اسی طرح سے جب مسلمان حرام چیز کو حلال سن کر خوشی محسوس کر رہا ہے، حال اس کا زمین اندر سے کہہ رہا ہے یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بجلی کے لیے بار بار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ میٹر استعمال کریں اور میٹر جتنا خرچہ دکھا دے اتنا خرچہ دے دیں، اور اگر اتنا خرچہ دینے کی ہمت نہیں ہے تو استعمال کم کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے گھروں کو خوب سجانے کی، خوب رونق بنانے کی اور چاروں طرف سے جگمگانے کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر لوگ جگمگانا ترک کر دیں تو جن کو بجلی نہیں ہے ان کو بجلی مل جائے گی، اور یہ جو وولٹیج کی شکایتیں وہ ساری شکایتیں ختم ہو گئی، یہ وولٹیج کے کم ہونے کی ایک اہم وجہ یہاں کے جگمگانے کے مزاج، دو دو تین تین قسم کے لمپ باتھ روموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، ساری رات میں جلتے رہیں گے کوئی پرواہ نہیں، یہ کیسا دن بھر لمپ جل رہا ہے مرد بھی دیکھ رہا ہے اس کو سوئچ بند نہیں کرتا، حالانکہ یہ قومی دھارا ختم ہو رہی ہے۔ اس یہ جو اگر اتنی سی بجلی بچ جائے گی اس سے میں ہی میرا دوسرا بھائی اس علاقے کے رہنے والے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن احساس ہی بولتا، حالانکہ زندہ احساس ہونے کی بات یہ ہے نا، انسان جیے اپنی ذات کے لیے نہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، کہ صاحب اگر جو میرا نقصان نہیں ہے، اگر جو میرا نقصان نہیں لیکن دوسرا کو نقصان تو ہے نا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں کیونکہ میں گاڑی میں چلتا ہوں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا آپ کو تکلیف ہے یا نہیں، فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ دوسروں کی راحت کے لیے جینا۔ انسانوں کا مزاج، گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں نا، مکان کے پاس میں کیچڑ ہوگا ساری زندگی کیچڑ میں چلیں گے، پانچ منٹ لگا کر کے نالی نہیں بنائیں گے اور صاف نہیں کریں گے، چھینٹیں آتی رہیں گی لیکن چند منٹ لگا کر کے وہ چھینٹوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کریں گے، یہ انسانوں کی سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال بجلی کا استعمال جائز استعمال وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ میٹر لگائیں، میٹر صحیح صحیح سا، ہمارے ایک دوست تھے جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آج واللہ عالم کہاں ہیں، ان کے بمبئی کے رہنے والے تھے، ان کے والد بمبئی میں بہت اونچے درجے کا ہوٹل اور مٹھائیوں کی دکان کرتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کہنے لگا جی ہمارا ابو ایک ایک پیسے کا حساب کرتا ہے، اس کے بعد وہ واٹر سپلائی والے آتے ہیں، کہنے لگا بھائی صاحب کوئی ضرورت نہیں فیس دینے کی، بس چائے وائے دے دو ہم کو، ہم خود ہی درج کر لیں گے، بھائی صاحب کہتے ہیں بھائی سنو ایک پیسہ بھی اگر یہاں رہے گا میرے سارے کاروبار کا زوال آ جائے گا، کہا بجلی والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے صاحب بس چائے والا پلا دو مٹھائی کا ڈبہ دے دو ہمیں پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑا سا اگر جیب میں کوئی ڈالو گے تو پھر ہم فیس فیس نہیں کہا لگا صاحب نہیں صحیح سے بتاؤ فیس وہ لڑکا ہم کر کہتا کہا لگا ابو 50,000 فیس بجلی دینے کو تیار ہیں مگر اس کو 500 روپے دینے کے لیے تیار نہیں کہتا یہ سارا میرا کاروبار خراب ہو جائے گا وہ کہتا ہے میری بنی ہوئی مٹھائیاں ساری گلف کنٹریز میں حتیٰ کہ یورپ امریکہ تک پہنچتی ہیں اور یہ اسی لیے کہ میں حرام پیسہ نہیں آنے دیتا یہاں میں ایک ایک چیز مجھے صاف صاف حساب کر کے بس تو یہ ہونا چاہیے حلال کما کر کے برکتیں آتی ہیں اور حرام کما کر کے سکون چھن جاتا ہے سکون چھن جاتا ہے اور چیزیں جمع ہوتی جائیں گی لیکن جس غرض کے لیے ہوتی ہیں حلال خوب جمع کیا معدہ خراب ہے کھا ہی نہیں سکتے اب جمع ہے چیزیں حلال پیسہ خوب جمع ہے لیکن کمر میں درد ہو گیا ڈمبل نکالنا پڑا حلال چیز حرام چیز پیسوں سے کپڑے خریدے ہیں لیکن الرجی ہوگی ڈاکٹر نے کہا کھدر کا پہننا پڑے گا تو نہ کپڑے پہننے دیتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں ٹھیک چیزیں جمع ہیں گاڑی ہے ڈاکٹر نے کہا جھٹکے لگیں گے آپ نہیں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا گاڑی بھی چل نہیں سکتے کیونکہ صاحب ڈاکٹر نے کہا گاڑی آپ استعمال نہیں کریں گے آپ کو ہارٹ کو جھٹکے لگیں گے بیٹھے ہیں کی جگہ تو گاڑی کھڑی ہے مگر بیٹھے ہی جگہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانو چیزیں دے کر کے استعمال نہیں کرنے دیتے لے لو تم چیزیں مگر استعمال نہیں ہونے دوں گا اب دیکھتا رہتا بیچارہ ایک گزر سے ہم لوگ ملے کہ حضرت کیا کرتے ہیں کہ اللہ دریا کو دیکھتا ہوں جس طرح سے دریا جا رہا ہے اسی طرح سے میں 95 سال کی عمر تھی کہنے لگے میں بھی یاد کرتا ہوں 95 سال سے میرا دریا چل رہا ہے اور اب دیکھتا ہوں کتنی دور اور چلے گا جس طرح سے دریا جا رہا ہے اس طرح میری عمر بھی گئی تنہائی کے کمرے میں شیطان بہت حملہ آور ہوتا ہے گناہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کبھی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے مگر پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا مگر ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے کچھ کم ہو گیا ہے کوئی علاج تجویز فرمائیں خاص طور پہ دعا میں شامل حال فرمائیں پہلی بات میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں نمبر ایک ایسا لمحہ ہرگز نہ آنے دیں جس میں آپ کا دماغ خالی ہو اور آپ کسی اور چیز کی طرف سوچنے پہ مجبور ہو جائیں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے ہر وقت مشغول رکھنے کے معنی یہ ہے ٹائم ٹیبل بنا کر رکھنے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک پڑھوں گا فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک میں کھیلوں گا فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک میں نماز پڑھوں گا اتنے ٹائم تک یہ اس طرح سے اپنا شیڈول بنانا چاہیے کہ جب نیند پوری طرح سے مسلط ہو جائے تب ہم اپنے کمرے میں سونے کے لیے جائیں اور اس طرح سے سونے کے لیے جائیں کہ جو ہی تکیے پر سر رکھیں تو فوراً آنکھ لگ جائے اس کے برخلاف اگر ہم اس وقت گئے جب نیند ابھی آئی تھی اور اس کے باوجود بستر پہ لیٹ گئے اب کمرے بدل رہے ہیں اور خیالات کے ہجوم میں ناچ رہے ہیں اور یہ خیالات کا ہجوم کبھی کہیں سے کہیں پہنچائے گا کبھی کہیں سے اور اسی وقت شیطان کو آ جاتا ہے جی بہت اچھا آپ آ گئے اب مجھے آپ نے موقع دے دیا میں آپ کو اب دوڑ لانا شروع کروں گا تو وہ خیالات کبھی ایک دنیا کے خیال کبھی دوسرے دنیا کے اور خیالات کا گناہ کراتے کراتے کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے تو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے دوسرے روزانہ کسی وقت دو رکعت نماز پڑھنی اور دو رکعت نماز پڑھ کر کے پھر یا اللہ میں آپ سے پھر عہد کرتا ہوں پھر عہد کرتا ہوں وہ گناہ جو مجھ سے ہو رہا ہے میں نہیں کروں گا بالفرض اس سے تھوڑی دیر پہلے اگر یہ گناہ ہو گیا تب بھی یہ کہیں اس کو کوئی عہد نہیں میں آپ سے عہد کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا وہ ایگریمنٹ مجھ سے ٹوٹ گیا میں پھر آپ سے عہد کرتا ہوں اب وہ گناہ نہیں کرتا ہوں بس میں دو ہی چیزیں ارادہ میں نے کر لیا اس ارادے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ کی توفیق چاہیے دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آدھا انسانوں کے ہاتھ میں دیا آدھا اپنے ہاتھ میں رکھا ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے آدھا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتا ہے یہ ماں کے اپنے بس میں نہیں ہے اور اس کے بعد ماں کا اگلا کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے ٹھیک اسی طرح سے زمیندار زمین میں اناج ہوتا ہے آدھا کام زمیندار کا آدھا اللہ تعالیٰ شاہ تمہارا کام ہے موسم کا صحیح انتخاب کرو تمہارا کام ہے زمین کا صحیح انتخاب کرو تمہارا کام ہے صحیح بیج ڈالو اور بیج ڈالنے تک تمہاری ڈیوٹی ختم اس کے بعد پھر کھودی گڑائی تمہارا کام ہے یہی کا تمہاری اس کے بعد اس بیج سے کیا کیا نکلے گا اس میں سے کون سی کونپل نیچے جانی چاہیے کون سی اوپر آنی چاہیے جو اوپر آنی چاہیے اس کے اندر طاقت کہاں سے آتی ہے وہ کہ جو کئی من مٹی پھاڑ کر کے باہر آ جاتی ہے اگر اس کا ریشو نکالیں گے وہ جو تنکا ہوتا ہے اس تنکے پر جو مٹی ہے اگر وہی ریشو نکالیں گے یعنی اگر ہم مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں اور اتنی مٹی ہمارے سر پر ہوگی نکال نہیں سکے گا ہمارا سر لیکن وہ باریک تنکا وہ مٹی پھاڑ کر کے باہر آ جاتا ہے اور چڑھتا جاتا ہے اگر اوپر سے ہم پتھر رکھیں گے وہ کہیں اور سویر نکل آئے گا اور پھر چڑھ جاتا ہے, تو خیر اس تنکے کو اوپر چڑھانا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں, اس میں رنگ کیسے آ جائے گا, یہ رنگ پھر پختہ کیسے بن جائے گا, پھر آگے چل کر پھل کون سا آئے گا, پھر وہ پھل پختہ کیسے ہو جائے گا, یہ سارا میرا کام ہے. تو آدھا تمہارا کام ہے آدھا میرا کام ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے یا اللہ آدھا کام تو میرا ہے ارادہ کرنا, آدھا کام میرا ہے کہ ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا جہاں جا کر کے وہ گناہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آدھا کام آپ کا ہے کہ میرے ارادے میں مجھے کامیابی عطا فرمائیں. تو نمبر تین, اس گناہ کے ہونے سے جو نقصانات اور جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کو بار بار سوچنا ہے. یہ خرابی بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتی ہے, اور جو آدمی ان خرابیوں کو سمجھا سکتا ہو اس سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سمجھیں کہ جی اس گناہ میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی سمجھا سکا دینی خرابی یہ ہے, اخلاقی خرابی یہ ہے, جسمانی خرابی یہ ہے, سماجی خرابی یہ ہے, اور آپ کی خاندانی خرابی یہ ہے, پھر اپنے آپ سے کہیے کتنے نادان ہو تم, جس جرم میں پانچ پانچ قسم کی خرابیاں ہیں اس جرم میں اپنے آپ کو تم مبتلا کر رہے ہو, تم اپنے دشمن نہیں تو اور کیا ہو. اور اپنے آپ کو کہیں تو کہو افسوس تمہارے لیے, تم سے بعد مجرم کون ہوگا جو اپنی جوانی پہ اس طرح برباد کر رہا, پانچ پانچ قسم کا نقصان کر رہے ہیں. یہ جب اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان و مدد بھی فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ رحمت کی آرحم الرحیم. قرآن کریم میں آیت ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کوئی صاحب کہ قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیجئے جس میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیا گیا وہ حرام ہو. قرآن کریم میں دو جگہ یہ آیت ہے, ایک پارا نمبر دو رکو نمبر پانچ, دوسرے پارا نمبر چھ رکو نمبر پارا نمبر چھ رکو نمبر پانچ. پارا نمبر دو رکو نمبر پانچ لفظ ہے اہل لغیر اللہ. پارا نمبر چھ سورہ مائدہ کا رکو نمبر ایک. پارا نمبر چھ سورہ مائدہ کا رکو نمبر ایک, اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے وما اہل لغیر اللہ, وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نامزد کیا گیا ہو. اس نامزد کرنے اور اللہ کے علاوہ کسی اور رب کے لیے ذبح کرنے کی میں مثال سمجھاتا ہوں. آج بھی یہاں کشمیر کے کچھ علاقوں میں اور قدیم کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر ایک بری رسم رائج تھی, وہ یہ کہ جب دلہن گھر میں آئے گی تو پہلے اس کو گیٹ پر روکتے تھے اور اس کی پاؤں کے نیچے پہلے بھیڑ ذبح کرتے تھے. اس وقت بھی کشمیر کے کچھ علاقوں میں یہ رسم ہے اور قدیم کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر تھی. جو بھیڑ ذبح نہیں کر سکتے تھے وہ اور کچھ نہیں تو مرغی ذبح کر دیتے تھے. یہ وہاں اہل لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے خرض. صاحب یہ ذبح آپ نے کیوں کیا؟ کہ ہماری دلہن صاحب خوش ہو جائے گی, میرے پاؤں میں نیچے ذبح کیا گیا. اور کچھ لوگ کہتے تھے چلے ہے ہم سے قسم لاش بلائی دور, تو بھیڑ کو ذبح کر دیا اس سے لاش بلائی دور ہو گئے, وہ تو خیال کرنا تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے کیوں ذبح کیا. اے وما اہل لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے. دراصل بھیڑ کا ذبح کرنا جو ہے, یا تو یہ بھیڑ ذبح کرنا ہے کھانے کے لیے, تو مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے میرا پیر خوش ہوتا ہے میرا استاد خوش ہوتا ہے, نہیں مجھے ہم کو کھانے کے لیے. تو ذبح کیا جا رہا ہے کھانے کے لیے, اور یا پھر یہ بھیڑ پر ذبح کیا جاتا ہے ثواب کمانے کے لیے. ثواب کمانے کے لیے بھیڑ کو ذبح کرنا, کہ ہاں دنیا کے ہر مذہب میں جانور ذبح کر کے ثواب کمانے کا تصور پایا جاتا ہے. اب مکے کے مشرکین بھی جانور ذبح کر کے ثواب کمانے کے تصور رکھتے تھے, قربانی اسی کو کہتے ہیں. تو جانور ذبح کر کے ثواب حاصل کرنا ٹھیک ہے, یہ ثواب کیسے ملے گا کہ جب اللہ کو کہیں گے حضرت جیسے میں نے نماز پڑھی تھی آپ کو خوش کرنے کے لیے, ایسے یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا, تم نے نماز میرے لیے پڑھی تھی میں تمہیں اجر دوں گا, تم نے جانور ذبح کیا میرے لیے میں تمہیں اجر دے دوں گا, یہ ثواب. اب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو میں خوش نہیں کر رہا ہوں, مجھے خوش کرنی ہے بیوی صاحبہ, مجھے خوش کرنی ہے بیوی صاحبہ, مجھے خوش کرنی ہے افسر صاحب, یا مجھے خوش کرنا ہے پیر صاحب, یا مجھے خوش کرنا ہے کمر والا. اللہ تعالیٰ فرما رہا اچھا جو کام میرے لیے ہونا چاہیے وہ اس کے لیے ہو رہا ہے, یہ جانا بھی تمہیں کھا نہیں سکتے, یہ بھی حرام ہو گیا. جیسے آپ کے نام پر ذبح کیا ہم نے, کہا میرے نام پر ذبح کیا نیت تمہاری ان کو خوش کرنے کی تھی, جس میں اللہ کا پڑھ کے ذبح کرو تب بھی تمہارے حرام. مکے کے قابل عجیب سوال کرتے تھے جب تیرا ذہن ہوتا ہے تو دیکھیے کیا کہتے تھے, کہنے لگا صاحب یہ اسلام عجیب مذہب ہے, جس جانور کو خدا مارے اس کو کہتے ہیں حرام, جس جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے اس کو کہتے ہیں حلال ہو گیا. یہ ہے تیری سوچ, جو جانور خود بخود مر گیا اس کو کہتا ہے اسلام حرام, اور جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارے تو اس کو کہتے ہیں حلال ہو گیا. تو خدا کا مارا ہوا حرام ہے, خود کا مارا ہوا حلال ہے, یہ ان کا اعتراض. کہ قرآن کو غلط انداز سے سمجھیں گے تو اس سے غلط نتائج نکل آتے ہیں.